الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. على قدر تزوي ما أخوات زندي بيا أبويك حتى ورثني. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اهتدى من العلماء المفسرين والمحدثين والمجتهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. میرے محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، بہت ہی کم وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اور پھر بہت لمبے وقت کے لیے ہم غائب ہو جائیں گے. نہ دنیا رہے گی، نہ دنیا کا ساز و سامان رہے گا. قل بتاؤ الدنیا قلیل، آپ فرمائیے یہ دنیا چند روزہ ہے. والآخرت خیر لمن اتقا، ہوتا ہے کم ہی کوایا انسان بچے جوڑ شو ہے. آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے، یہ حیوان نہ بنائے. انسان اپنے آپ کو خدائی مخلوق سمجھے، یہ خودرو نہیں ہے، یہ کسی خاص قدرت اور تکوین کے تحت حضور میں آیا ہے، وجود میں آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ حیا کریں، آپ پردہ سے کلام کریں، آپ سچ بولیں، آپ ایفا عہد کا، ادائیگی امانت کا، اپنی عفت عافیت کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا مسئلہ کوئی لائن حل مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا شگفتہ نہیں ہے کہ جس کے حل کرنے کا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. حدیث شریف میں ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور کبھی ناک رگڑ رہا تھا، کبھی انگلی اوپر جا رہی تھی، کبھی نیچے جا رہی تھی. آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا دل میں خوف خدا ہوتا تو یہ اعضا سکون سے ہوتے. اب دیکھو، اس سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک ڈسپلن ہے، ایک حسن اسلوب ہے، ایک طریقہ مہذب ہے، ایک غیرت اطمینان کا سروکار ہے جس کے مومن مسلم پابند ہیں. حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار تشریف لے گئے، اناج بک رہا تھا، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اوپر اور نیچے سب برابر ہے؟ اس نے کہا جی بالکل برابر ہے. آپ نے کہا پلٹ دو اس کو. جب پلٹ دیا تو نیچے گیلا تھا سارا. آپ نے کہا مجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود بے ایمانی کا رزق کماتے ہو. مجھ پہ ایمان کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ جو پہلے بے ایمانیاں کرتے تھے اور پیٹ پرستی کے لیے دھوکے دیتے تھے, اب وہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ایمان ہوگا. مطلب یہ کہ عجیب ایمان ہے کہ آپ دھوکے سے باز نہیں آتے تو یہ بھونڈا ایمان تمہیں جہنم سے کیسے بچائے گا؟ یہ ایمان تو ادھر ہی جواب دے چکا ہے, تس نس ہو چکا ہے. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا, بخاری کے اصحاح میں ہے, اور آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کچھ جائیداد دی ہے, کچھ چیزیں دی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ رہے. آپ نے پوچھا کہ اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت بیٹے ہیں میرے. کہا اکل ابن کا نہ حالتا ہے, اس طرح سب بچوں کو دیا ہے برابر برابر؟ اس نے کہا نہیں حضرت. آپ نے کہا فلا تشہدنی علی ظلم کا, مجھے اپنے ظلم کا گواہ نہ بناؤ, تم ظالم ہو. اب ہر شخص کے دل میں یہ ہے, پانچ بیٹے ہیں, چار بیٹے, دو بہت قریب ہیں, تین بہت دور ہیں, دو بڑے پیارے ہیں, تین بڑے بیکار ہیں, ایک بیٹی مالدار ہے, شادی شدہ ہے, دوسری گھر بیٹھی ہے, اس کے اخراجات کم ہیں. یہ سوچ بچار تو آپ کا ہے. اس سوچ بچار کو ایمان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. دنیا میں جو دیا جاتا ہے وہ عطیہ ہے, گفٹ ہے, پریزنٹ ہے, ڈالیدہ سوغات ہے, تحفہ ہے, اس میں سب برابر ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ مثلا بیٹیوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا برابر ہے, بھائیوں کے اخراجات زیادہ ہے اور آپ کے کم ہے, آپ کی اجازت ہو تو ان کو زیادہ دے دو آپ کو کم. علماء نے منع لکھا ہے یہ تقریر مت کہو, یہ تقریر بھی آپ شریعت کے خلاف کر رہا ہے. جب پیغمبر نے کہا کہ برابر رکھو تو تم کون ہو اوپر نیچے کرنے والا؟ اس کسوٹی پر دیکھ لیا جائے تو کس قدر خطرناک ماحول ہے. کتنے اللہ والے ہیں, نیک پرست ہیں, خدا کے خوف سے آنسو گرانے والے, لیکن اولاد اور بہن بھائیوں کے بارے میں ان کا سلوک انسانی نہیں ہے, محمدی سلوک نہیں ہے اس کا. حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میں آپ کا چچا ہوں رضائی. آپ نے کہا میں نے عورت کا دودھ پیا ہے, مرد کا کیا کام ہے کہ شرق اور مغرب سے آتا ہے اور چچا بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, بخاری شریف میں ہے. آپ نے کہا کیا اس کی بھاوج کا دودھ آپ نے پیا ہے؟ بی بی نے کہا ہاں. فرمایا ہوا عمو کے یلی جو علیہ کی, چچا ہے, آ سکتا ہے. مسئلے میں آپ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. تو اللہ تعالی سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ انسانیت سیکھے اور انسانیت کی قدر و منزلت کرے. تو ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کنکریاں پھینکتا تھا, آپ نے کہا یہ کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ نہ دشمن کی آنکھ نکال سکتا ہے اور نہ جہاد میں تمہیں فتح دے سکتا ہے, البتہ اپنے ساتھی کی آنکھ کو پھوڑ سکتے ہو. ایک بدتمیزی کی حرکت ہے, بیٹھے بیٹھے کنکریاں ادھر پھینکنا ادھر مارنا. تو دیکھو آپ ڈسپلن بھی سمجھا رہے ہیں, یہ سارا معاملہ خوف خدا کا ہے. خوف خدا ایک ایسا نظام ہے جس میں آدمی اپنے آپ کا احتساب خود کرتا ہے. مثلا یہ ادارہ ہے ہمارا, ایسے 5-10 اور ہیں, اللہ تعالیٰ نے عالم ناسوت میں عالم اسباب میں مجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے, تو مجھے ہر ہر چیز کا, ہر ہر میدان کا پورا خیال ہوتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے جی, پاکستان ہے اچھا چل رہا ہے, اندر کچھ ہو یا نہ ہو بس اچھا ہے, نہیں ہے. ہر چیز کا پتہ کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کا بھی احتساب کرنا ہے, ان سے بھی پوچھنا ہے. طالب علموں کے لیے ٹھنڈا پانی تھا, دوستوں سے درخواست کی, دعا مانگی, گیزر لگ گئے, پھر وضو خانے سے بھر بھر کے بالٹی لے جا رہے تھے نہانے کے لیے, پھر درخواست کی. بھائی یہ تو جیسے ہمارے گھروں میں ہے اس سے بہتر ان کا نظام ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. آپ نے حدیث میں کہا ہے کہ میں خالص علم کے لیے آیا ہوں, اور اس علم کے سیکھنے کے لیے تمہارے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے. وَيَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبِلِ, اونٹوں کو اور اونٹنیوں کو تھکا کے آئیں گے. فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ مِنِّي خَيْرًا, میں تمہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کرتا ہوں. سبحان اللہ, بھائی موسم ٹھنڈا ہو گیا ان کو لحاف چاہیے, لحاف تو کچھ سوتے وقت اوڑیں گے, سویٹر اور چادروں کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو کیسے رکھتے ہیں, یہ بھی کسی رشتے سے آئے ہیں. یہ 500 ہو یا 1200 ہو, ان کا رزاق وہی ہے جو آسمان و زمین کا مدبر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان اور زمین کا منتظم صرف اللہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, لیکن ہم اتارتے ہیں ایک اندازے سے. اب ایک آدمی گیٹ پر آیا اور نوٹوں کا بنڈل ہاتھ میں ہے, اور کسی کو 100 دے رہا ہے, کسی کو 500, کسی کو 1000. اس زمانے میں کسی کو 100-200 دینا اس کی توہین ہے. 100-200 سے کچھ نہیں بنتا, 2 کپ چائے بھی نہیں ملتی. وہ زمانہ چلا گیا جو 100 روپے کی ہم نے بھینس خریدی تھی. سلو پی بانے رحیم شاہ کا صاحب نے میخا ہو جی. نثار خان کا رحم شاہ گئے اور مور ہو تو یہ بچے دوار گو لوگ سوکتش نور کئی یہ نوٹ پکے کیا دا سلو پو نوٹ کی ہونے جوڑے گا پا میخی قیمت پہ اور گو کیا دا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب پیسے دیتے وقت آپ یہ بھی سوچیں کہ اس سے اس کا کچھ بنے گا. ہمارے ایک ساتھی نے راستے میں کچھ خریدا اور اس آدمی کے ساتھ بہت سخت احتساب کیا. میں نے کہا تجھ پر میری صحبت کا کیا اثر ہوا ہے, خاک اثر ہوا ہے, چھوڑ دو اس کو باقی پیسے تاکہ یہ خوش خوش گھر جائے. ہمیں ان کے کام کا بھی فکر ہے, ان کے کاروبار کے بھی فکر ہے, ان کے رزق کا بھی فکر ہے. دیکھو پیغمبر کیا کہتے ہیں, رات کو سوتے وقت آپ بستر پر بیٹھے اور کہتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں کی چھت نہیں ہے, کتنے لوگ ہوں گے جو بغیر کپڑے کے سو رہے ہوں گے, وہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو آج رات کا کھانا نہیں ملا. یا رب صلی وسلم علیہ, یہ فریاد آپ نے 2 جگہ کی, ایک اللہ کے سامنے رہے امت کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے, اور ایک آپ نے امت کو اپیل کی ہے کہ درد اور غم کے لوگوں کو سہارا دیا کر. ایک دوست نے ایک دعا کے لیے کہا, دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں, ہمارا کیا کام, لیکن ہم تو اخلاص سے اور اچھی نیت سے اللہ کے سامنے اس کا عریضہ پیش کریں گے. وہ خواجہ خواجگاں خواجہ کبیر فرید الدین مسعود گنشکر اجودنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا. سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ تھا, اور حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت سلطان کے نام ایک پرچی دے دو. جب کام جائز ہو تو سفارش بھی جائز ہے, اور جب کام ضروری ہو تو سفارش بھی ضروری ہے, اور اگر کام ناجائز ہے تو سفارش بھی ناجائز ہے. غلط کام کا ذریعہ بھی غلط ہے. ایک دوست معصوم بچوں کے لیے کچھ کپڑے لے آئے, ان پہ تصویریں بنی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کے ساتھ کیا کروں گا, کہا کسی اور کو دے. میں نے کہا کسی اور کو دینا اور اس کو یہ فتویٰ دینا کہ آپ کے لیے جائز ہے, یہ فتویٰ میں دے سکتا ہوں, بچا لے, تصویر والی چیز جیسے میرے لیے حرام ناجائز ہے, دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی حرام ناجائز. توبہ توبہ, لوگ کیسے سخت ہو گئے, اور لوگ دین سے کیسے بے خبرے ہو گئے. تو فرید الدین گنشکر سلطان شمس الدین التمش کو خط لکھتے ہیں, انی عرضت ھذا اول علی اللہ ثم علیک فإن فعلت فعله فأنت مشکور وإلا فأنت معذور واللہ علیم بذات الصدور. راحت القلوب میں حضرت کا خط ہے. حضرت کے حالات ان کے خلیفہ اجل نظام الدین اولیاء نے لکھے. خط کا مطلب یہ کہ میں نے اس شخص کو پہلے خدا کے سامنے پیش کیا, یعنی یہ اندازہ لگایا کہ اس کا کام جائز ہے, اب اس کو آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں. اگر آپ نے اس کا کام کر لیا تو آپ کو اللہ اجر دے گا, اور اگر نہ کر سکے تو آپ معذور ہوں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور بید جاننے والا ہے. کسی کی سفارش کرتے وقت بھی یہ خیال کرے کہ کس کام کی سفارش ہے. ہاں جی لڑکی امتحان دے رہی ہے, لڑکی امتحان دے رہی, لڑکی پردہ کر کے جا رہی ہے. پاکستان میں تو الحمدللہ پردے کی اہمیت ہے, ٹیمپریری حکومت اور ٹیمپریری خان نام مدینے کا لیتا ہے, اور گھر میں با پردہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اگر کئی نظام پردے کا آ جائے تو سب سے پہلے یہ اس کو ڈسمس کرتے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو اس لیے ہر جگہ شرم, رسوائی, ذلت, بے عزتی, ملک کا بیڑا غرق, بینکوں کا دیوالیہ. اللہ تعالیٰ ان کی سزا انہی کو دے, ملک کو اور ملت کو, پاکستان کو نہ دے. اور پاکستان کا ہر ہر فرد, ہر ہر قانون, ہر ہر نظام اللہ تعالیٰ حفظ و امان سے اور اپنی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے. پاکستان ہمارا ملک ہے, اور ہمارا ملک ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہے. ملک ہو تو ہم گھر میں رہیں گے نا, جب ملک ہی نہ ہو اس میں سکو دھرے اور مندرے گھوم رہے ہوں گے, یہ تو لا رہے ان کو تھر پار کر کے بہانے, اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے نکلا ہے. ریاست مدینہ ہے, کوشش ہو رہی ہے. تو مدینہ منورہ پیغمبر جب پہنچے, احادیث و آثار میں ہے، تمام مدینہ منورہ اپنے دل اور آنکھیں بچا رہا تھا. آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو خدا کا حکم ملا ہے. اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ نے کہا یہ کون سا مکان ہے؟ انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری کا. ابو ایوب انصاری نے کہا 300 سال پہلے طبع یہاں سے گزرتا تھا، اور اس نے کہا اس سرزمین سے خوشبو آ رہی ہے نبی آخر الزمان کی. وہ اپنے وطن میں کافروں سے تنگ ہو کر یہاں آئیں گے. طبع یمن کا بادشاہ تھا، اور اس نے ایک مکان بنایا اور اس کے لیے اخراجات اور دیکھ بھال کرنے والے یمن سے بھیجے. ان کے آخری لوگوں میں ابو ایوب انصاری تھے. ابو ایوب نے کہا کہ حضرت مکان کے دو حصے ہیں، ایک اوپر کا ایک نیچے کا. اوپر کا بہت صاف ستھرا، خوبصورت، چمکتا ہوا. آپ نے کہا کوئی شک نہیں، لیکن میری وجہ سے لوگ آئیں گے، ان کو اوپر چڑھنے میں دقت ہوگی، مجھے نیچے رہنے کی اجازت دے دیں. صرف راحت دیکھنا، اپنا آرام سمجھنا، یہ بھی نبوت کا مقتضا نہیں ہے، بلکہ یہ خیال کرنا کہ میری وجہ سے اوروں کو تکلیف نہ ہو، اور میری وجہ سے لوگوں کو، یہ ہے خدا پرستی اور یہ ہے تقوی اور ورع. چنانچہ آپ ایک موقع پر ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں کہ جب سالن بنانے لگو نا تو ذرا شوربہ بڑھاؤ، پانی زیادہ ڈالو. لوگ تو کہتے ہیں پانی کم ڈالو کہ بس ہم اچھا والا کھا لیں. اچھا والا کھا لیں گے تو ڈیر بوکھرے ڈیر غلب ہو کے نور بسو گے. اس لیے تحقیق طب و حکمت کی یہ آئی کہ کھانے میں بہت زیادہ شوق اور پسند ٹھیک نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے معدے پر دباؤ بڑھ جائے گا، اور تھوڑی دیر بعد پھر کیا ہے مسجد، ذرا کھانا تھا سام سا اجدہا کھا لیا. یہ فریاد کیوں کر رہے ہیں؟ جب آدمی سام ڈسے کسی کو، یا بچو ڈسے یا کتا ڈسے تو فریاد کرتا ہے نا، تو اس کو کھانے نے ڈس لیا. مولانا روم کہتے ہیں خرد کو رج رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور استرا معمور تر. کم کھایا تو کھانا کھایا، زیادہ کھایا کھانے نے تم کو کھا لیا. کب تو برا کہا زانٹنگ کا اس، جب تک یہ ہضم نہیں ہوا ہے میدے سے نکلے رہی یہاں بائیں کائے کے لیے کر رہے کمکلی. یہی رزق چار ٹائم میں کھائے آرام رہے گا. آپ کے 5-6 بچے ہوئے ہیں، اللہ سب کو نیک صالح رکھے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سہارا بنے. اگر یہ 5 اور 6 ایک سال میں ایک ہی دفعہ نکل آتے تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے اہلیہ مبارکہ کو، شاید کہ زندہ ہی نہ رہے. وہ تو امریکن عورتیں ہیں، وہ اور گائے اور وہ اور کتیا برابر ہے. 45 بچے ہو گئے، 48 ہو گئے، اور چوہے کے بچے ہیں جو باہر آ گئے. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو تو جہنم بھرنے کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. اچھی طرح یاد رکھو، یہ ممالک آپ کے کام کے نہیں ہے. یہ جو کچھ مودی کر رہا ہے اور دوسرے ملک کر رہا ہے، یہ ایک عالمی فضا بن رہی ہے، اور ایسا وقت آئے گا کہ ان ملکوں میں مسلمان کو کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا یا اسلام کے ساتھ رہنا دشوار ہوگا. میں نے اپنے بعض محبوبین کو کہا کہ تم تو پر کھولے ہوئے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس آج یا کل آپ امریکہ جائیں گے لیکن امریکہ آپ کو قبول نہیں کرے گا، وہاں ایک سے ایک شیطان آئے گا. کیا وجہ ہے کہ ایک غلط قانون ہندوستان میں پاس ہو رہا ہے؟ 72 سال بعد کشمیر کو کشمیر کی آزادی سے نکال کر اپنا ایک ریاست بنایا جا رہا ہے. ریاست بننے کے بعد تو لوگوں کو سہولتیں ملنے چاہیے، ان پر 100 دنوں سے پابندیاں لگی ہیں اور کتنی پریشانیاں ہیں. مسلمان افسوس کر رہے تھے واویلا، تو ان کو کہا تم بھی یہاں سے نکل جاؤ، دیکھیں تاکہ لوگ اپنے غم میں ڈوب جائیں. تو اگر ذرا سا پاکستان میں کسی مل میں ہڑتال کر لے مزدور، یا کسی جگہ روڈ بلاک ہو جائے، تو فوراً باہر والی وہ نام نہاد انسانی ہمدردی کی تنظیمیں بیان دے دے گی کہ پاکستان گورنمنٹ خیال رکھے، لوگوں کو پریشان نہ کرے. تو کشمیر کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی شہریت کا حق ختم کرنے کے لیے ان کی زبانیں گونگے، ان کی ضمیریں ماری گئی ہیں، ان کی انسانیت مر چکی ہے، ان کا عدل اور انصاف ختم ہو چکا ہے. اصل میں الکفر ملت واحدہ، کفر تقریباً سارا ایک ہی ہوتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد تباہ و برباد کرے، اور اس کے غرور و تکبر کا سامان اس کے زوال کا سبب بنائے، اور ہمارے کشمیری بھائی اور بہنوں کو، مسلمانوں کو، اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں جو پریشانی اٹھا رہے ہیں اور ناکارہ حکومت کے خلاف برسر احتجاج ہے، اللہ ان کی آواز و فریاد میں اثر پیدا کرے، اور اللہ اس سے انسانیت کو جھنجھوڑے، اور ان کی آواز اور ان کا اقدام اللہ کے ہاں سربلند ہو جائے، اور وہ آنے والے نسلوں کے لیے آزادی و حریت کے باعث بنے. یہ دعا ازمن واز جملہ جہان آمین آباد. یاد رکھنا، ایک مسلم پر دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہو، اور آپ اپنی جگہ کوئی حرکت نہیں کر رہے، زبان تک نہیں ہلا رہے کہ 2 رکعت نفل حاجات کی پڑھے، 2 سپارے تلاوت کرے، اور اللہ سے کہے رب العالمین یہ تیری کتاب ہے، اس کی برکت سے ہمارے ان مسلمانوں کے رنجش غم دور کرے. قیامت کے دن اندیشہ ہے کہ ان ظالموں کے ساتھ تیرا بھی حشر ہوگا. وہ مشہور ہے نا کہ کوئی شخص تھا، وہ ہل چلاتا تھا، تو اس کونے پر بھی ایک مسلح بچھا ہوا تھا، اور سرائی میں پانی رکھا ہوا تھا، اور کبھی ہل والے جو ہل جوتتا ہے ادھر جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، ادھر بھی رکھا، ادھر بھی رکھا. جہاں پہنچتا تھا، موقع ملتا تھا، 2 رکعت وضو کر کے پڑھ لیتا تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اس شہر کے تباہ کرنے کا. ملائک نے گزارش کی کہ رب العالمین یہ شخص بھی تو یہاں ہے. آپ نے کہا شروع اس سے کرو، پہلے اس کا سر پھاڑو، کیونکہ پورے شہر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے نفلوں اور اپنے وضو اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آگے اس کا کام نہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کر رو بیا. ویدا زنگے ند شنکان د سہرا دے، او پ زخمی زنگی چ دے ان دن دے دو. یہ دل نہیں ہے، سہرا کا ہرا پتھر ہے، جب اس کو کسی مسلمان کے دکھ درد کا احساس نہیں ہوا. تو ہمیں اپنی نجات صحیح کرنے کے لیے اور خدائی گرفت سے بچنے کے لیے، چیچنیا اور بوسنیا میں مسلمان پٹ رہے ہو، یا کسی اور ریاست میں ہو، فلسطین میں ہمارے بھائی اسرائیلیوں کے ہاتھ سے کچل رہے ہو، یا ہندوستان کے اطراف و اکناف میں کشمیر میں کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، خیرات کرنے ہیں، صدقات دینے ہیں، گائے کٹوانے ہیں، بھینسیں کاٹنی ہیں، بکرے اور مینڈے، ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق اپنے اللہ سے دعا منظور کرائے گا. میں ایک مسلمان کی توفیق کیا ہے؟ وہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، ترمذی شریف اور بخاری دونوں میں ہے، ایک قرآن کا ثواب ہو جائے گا. لیکن ایک طالب علم ہے جو وہ چند گھنٹوں میں قرآن مجید پورا کرتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. وہ باقاعدہ قرآن کھولے یا اپنے حفظ کے تناظر میں تلاوت کرے، تکلیف اٹھائے اور پھر وہ دعائیں مانگے کہ یا اللہ، یہ جو مسلمان آئے دن ہمارے ملک میں پریشان کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے پاکستان جو اتنا بے اثر ہو گیا، اتنا بے پر اور بے وزر ہو گیا کہ میں خالی ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، بڑا برا ہو رہا ہے، مودی بڑا بدترین ہے. آپ تو کہہ رہے تھے مودی بر سر اقتدار آ جائے تو اچھا ہوگا. دخلی جس دا یو خلا خواد یو دیکھ والا، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ان کے ہیں نہ ہمارے، یہی منافق کی نشانی ہے. کہتے مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہندو ہے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک متعصب گروہ کا سربراہ ہے؟ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے تنظیم کا بڑا ہے جنہوں نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ ہندوستان صرف ہندو دھرم ہے، یہاں غیر ہندو کو رہنے کا کوئی حق نہیں؟ ایک ایسے ظالم اور ایک ایسے ستم کردہ اور ناکارا کردار اور چال چلن کے آدمی کو آپ آمد کے منتظر ہیں، یہ نامناسب بات ہے. آپ کو قوم سے، خدا سے معافی مانگنا چاہیے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگو، ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے. پہلے تو لوگ محاورتن کہتے تھے کہ اپنے گریبان میں جھانکو، اب حقیقتاً کہتے. کیوں؟ آپ کے گریبان کی بٹن پٹی صحیح نہیں ہے. کتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے الحمدللہ تعلیمات سن کر اپنے آپ کو قیمتی بنا لیا اور دائیں بٹن پٹی بائیں پہ آ گئی، لیکن کتنے ہیں جو ابھی تک بے خبر ہے یا بے اثر ہے؟ یاد رکھنا، اس میں دوسرا قول نہیں، متفق مسئلہ ہے. مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، و عرب و عجم میں ماں کا بیٹا نہیں جو کہہ سکے کہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھنا، زد اور عناد علیحدہ چیز ہے، زد اور عناد اور حسد. وہ ایک مولوی مجھے کہتا ہے، ہمیں سب معلوم ہے آپ کے مسئلے صحیح ہے لیکن آپ کی وجہ سے عمل نہیں کرتے. میں نے کہا قرآن کریم میں ہے بغیم بینہم، خالص زد پر اتر آئے. عقل مند تو یہ ہے کہ مرد بایت کے گیرد اندر گوش، ور بنشتست پند بر دیوار. دیوار پہ لکھا ہوا ہے پہلے تولو پھر بولو، احتیاط کرو. ایسی ایسی خبریں سناتے ہو کہ پھر شرمندہ ہو جاتے ہو. دیوار پر لکھا ہوا ہے آنکھیں بڑی نعمت ہے، اس آنکھوں سے قرآن دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، اور ان آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھو خوشی اور محبت سے، ان آنکھوں سے کعبہ کے مناظر دیکھو، مدینہ کے مناظر دیکھو. ہاں وہ بات رہ جاتی ہے نا. تو ابو ایوب انصاری کے گھر کچھ دن آپ رہے اور پھر آپ نے کہا کہ اب مسلمانوں کا مرکز بننا چاہیے. تو بنو نجار قبیلے کے کچھ لوگ تھے اور ان کا ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا تھا، کچھ اس میں مشرکین کی قبریں تھی، فنوبشت وہ توڑ دی گئی، کچھ کجوروں کے باغات تھے فقطعت وہ کاٹ دیے گئے، کچھ کڈے شڈے تھے فصویت بھر دیے گئے. اب پیغمبر نے ان سے کہا یا بنی نجار سامنونی، اے بنی نجار یہ زمین مسجد کے لیے قیمتن دے دو. سبحان اللہ، اب ہمارے ساتھی کہیں پلاٹ دیکھ لیتے جلدی لا کے اس پہ قبضہ جما لیتے، پھر حکومت سے مقدمہ جھگڑے یہ وہ. ٹھیک ہے، حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو مسجد مدرسے کے لیے جگہ دے، نہیں دیتے ہیں تو ان سے لینا پڑے گا. لیکن پیغمبر کو دیکھو ذرا کتنے بلند کردار ہے آپ کا. انہوں نے کہا اللہ اور رسول کی رضا کے لیے مفت دیں گے، آپ نے کہا یہ مفت والا کام نہیں ہے، یہ اسلام کا مرکز بن رہا ہے، اور مسلمانوں کو آپ نے کہا کہ تم اس کو خریدو. ہر چیز مفت نہیں ہوتی. یا ایک زمانے میں پانی کی تکلیف تھی، اعتکاف کا زمانہ تھا، رمضان کا آخری اشارہ تھا، ہمارے پڑوس میں قاضی رفیع الدین رہتے تھے، خدا تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، اور یہ اسلامیہ کالج کے آس پاس اس کا مرکز تھا، اور وہ یہ پانی کا ٹینک بیچتا تھا. تو میں ایسا تن و تنہا تھا، رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ان کے دفتر، اس نے اوپر سے دیکھا بیٹے کو کوئی حضرت آئے ہیں، کوئی تو اعتکاف میں. میں نے کہا اعتکاف تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن جمعۃ الوداع ہے اور پانی ایک قطرہ نہیں ہے وضو کرنے کا. تو اس نے کہا اپنے سیکرٹری کو کہا ڈیفینس کلفٹن کے لاکھ ختم کرو، لائن سے 20 ٹینکر ہماری مسجد بھیجو. اور فرمایا میں تو فجر پڑھ کے آیا ہوں آپ کے ساتھ، کاش کہ میں قریب آ جاتا اور یہ سن لیتا. ہاں ہاں، میں نے کہا وہ اور بازار سے لائیں گے اگر ٹوٹ گیا، اور ساگر جم سے میرا جام سوال اچھا ہے، اعتکاف ٹوٹا نہیں ٹوٹا وہ میرا مسئلہ ہے، میں فقہا کی نظر میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. لیکن پانی آیا، پانی آیا، وضو خانے بھر گئے. او ہو ہو، ایک بزرگ خاتون نے مجھے لکھا کہ مستقل بنیادوں پر سوچو اس کے لیے. اس زمانے میں کراچی میں کنویں کھدنے لگے تھے، ایک کنواں ہم نے اس طرف کھودا اور وہ کامیاب ہوا، میٹھا شیرین پانی نکل آیا اور وہ ضرورت پوری ہو گئی. ہمیں نمازوں میں دعا کرتا تھا، ایک ہمارے بزرگ ساتھی تھے، نیک خصلت انسان تھے، دین پر خرچ کرنے پر ایمان رکھتے تھے. اس نے مجھے کہا یہ کنویں کے پیسے میں دیتا ہوں. میں نے کہا میں نیکیاں بیچنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ تو قیامت تک اس خاتون کی نیکی، اور یہ اس نے کمایا، آپ اور کوئی کام کریں، ایک کام تھوڑے ہی 10 ہوتے. علماء دین لوگوں کی نیکیوں کے محافظ بھی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں پورے کنویں پر بمام مشینوں کے 27,000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور ایسا پانی نکلا کہ لوگ کولروں میں بھر بھر کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہماری شوگر کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، سکون اور پانی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی. آج دیکھو تو احسن المدارس میں نہریں چل رہی ہے، آج دیکھو تو نوری آباد جاؤ مسجد حضرت اقدس، فقیہ ہذہ الامہ محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے علی الاطلاق شاہ سوار، مولانا مفتی محمود کی یاد و ثواب میں جو جامع مسجد بنی اس میں بھی آپ کو حصہ وافر ڈالنا ہے. بھئی جو بنا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, مسجد بنا رہے ہیں ان کے سریعہ ان کے سیمنٹ مزدوری ہے, لیکن وہاں جو آدمی رکھے جاتے ہیں جنگل و دنگل ہے, وہاں ہر شخص کو 20,000 روپے تنخواہ دینی پڑتی ہے, کوئی آسان کام تھوڑی ہے. 20,000 ہے کیا چیز, ایک ہفتے کا خرچہ نہیں. وہاں ابھی سے طلباء رکھے گئے, تبلیغی دوستوں کو کہا ذرا گرم جگہ پہ پیر رکھو, ہستا سے پاپا ہم ڈھیر نرمی شوئی دی, اور وہاں جاؤ اور دور دور تک گوٹوں میں پیغام دو کہ اس جنگل میں منگل قیامت کے دن کا جنت قائم ہوا ہے, اور آؤ یہاں اپنے بچوں کو بھیجو کہ وہ قرآن شریف پڑھے اور وہ نمازیں سیکھے کلمہ سیکھے. اور انشاءاللہ تعالی ابھی سے دو عالم وہاں تجویز ہوئے, ان کے حل چل کے لیے دو تین خادم رکھے گئے, وہاں ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ گارڈ گیٹ پر بیٹھا رہتا ہے تاکہ یہاں آنے والے کوئی غم دکھ محسوس نہ کرے. اور جگہ ایسی ہے اور اس کے اس قدر یعنی روشن تناظر ہے کہ میں پریشان تھا کہ وہاں لوگ ٹھہریں گے کیسے. میں نے حضرت اقدس فقیہ امت مفتی محمود کو خواب میں دیکھا اور مجھے کہا یہاں ایک حافظ بٹھاؤ جو بچوں کو قرآن بھی پڑھائے اور نماز بھی پڑھائے اور اذان بھی لاؤڈ اسپیکر سے دے. خدا کی قسم اس دن کے بعد وہاں آدمیوں کی کمی نہیں ہوئی. میں نے منصور کو کہا کہ حضرت مفتی صاحب عالم برزخ سے اس پر نظر رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کے کرامات کے طور پر ان کو جاری و ساری رکھتے ہیں. سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا گیا تو ان کی آنکھیں بڑی تیز چل رہی تھی, آنکھوں کی یہ پھرکیاں ہیں نا یہ دوڑ رہی تھی. کسی معبر اور قابل تکریم و تعظیم عالم سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اب بھی وہ ملک و ملت کے نگرانی کے لیے فکر مند ہے. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں کہ وہ لکڑ پکڑ ہے قبر میں گئے اور خاک ہو گئے. کچھ لوگ وہ ہیں, ابو حنیفہ کی فقہ زندہ تھا بندہ ہے, بخاری اور مسلم کی کتابیں درسگاہوں کی زینت و ضرورت ہے, اور کتنے خیر کے کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں جن کے چشمے فیضان اور نہریں خیر و عافیت کے جاری و ساری ہے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو, تقوی اسی کو کہتے ہیں. اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں جیسے شیر اور چیتے سے کوئی ڈرتا ہے, ایسا نہیں ہے جیسے سانپ اور بچھو سے کوئی ڈرتا ہے, بلکہ اللہ کے ڈر میں محبت ہے, اللہ کے ڈر میں اپنائیت ہے, اللہ کے سے ڈرنے میں اللہ کو راضی کرنے کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرچی لاؤ, پہلے تم سٹڈی کر دو. وتروں سے پہلے کچھ لوگ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ وتروں کے بعد. درست بات یہ ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے, اس کے بعد کسی قسم کے نفل قیام اللیل تہجد استخارہ حاجات جائز نہیں, یعنی ناپسندیدہ ہے. پوچھا ہے کہ روایات کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کتنے اشخاص جہنم واصل کیے. یہ تعین تو کہیں نہیں ہوئی لیکن بارہباس کفار آپ نے مارے. بندہ تذبذب میں ہے کہ ابن عبد الوہاب کے اقدامات درست ہے یا نہیں. آپ کو کیا تذبذب ہے؟ ابن عبد الوہاب کا مسئلہ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دنیا قبر میں؟ ایسے ہم اپنے آپ کو تذبذب میں ڈالتے ہو. محمد ابن عبد الوہاب النجدی کے بارے میں علماء دیوبند کے اکابر کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیک آدمی تھا اور بہت ہی اصلاح چاہتا تھا، لیکن اس پر علم کے بجائے جہل کا غلبہ تھا. اگر آدمی بڑا کام کرتا ہو تو بڑا علم چاہیے، بڑی صلاحیت چاہیے اس کے لیے. اس کے بھائی نے اس کے رد میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے لمعت الشہاب فی ترجمت ابن عبد الوہاب. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی الشہاب الثاقب میں فرماتے ہیں کان رجلا مصلحا جاہلا. مصلح تو تھا لیکن علم کم تھا، کم قدر تھا. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح فیض الباری جلد اول صفحہ 117 لکھتے ہیں اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المومنین ولا ينبغی ان یقتحم فی هذا الوادی الا من کان متقنا عارفا بوجوہ الکفر واسبابہ. ابن عبد الوہاب نجدی بے لواز بھی تھا اور وہ جلدی کرتا تھا مسلمانوں کے تکفیر میں. مناسب نہیں کہ سرزمین میں کوئی قدم رکھے جب تک اسباب کفر اور وجوہ کفر میں ماہر نہ ہو. تو علماء دیوبند نے مطلقاً ابن عبد الوہاب سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بہرحال وہ کسی رضاخانی یا بدتی کی طرح خراب آدمی نہیں تھا، اصلاح کے ارادے سے اس سے زیادتی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تقدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین. ہمارے علاقے میں جنازے کی صورت میں بہت شور شرابہ ہوتا ہے، جب تک طلاق نہ ہو تو نماز شروع نہیں. طلاق یہ کیا مطلب ہے؟ تاک خروج دیا، تاک تے طلاق نکل ہے میرا چس مڑے طلاق ہی کہہ سکے. یہ صرف حضرت انس کی رائے ہے کہ اگر چند آدمی ہے تو تین آگے ہو جائے، دو پیچھے ہو جائے، ایک تیسرے صف میں ہو جائے. من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف، جس پر تین آدمی تین صفے نماز پڑھے. اور فقہا نے لکھا ہے اور محدثین نے کہ جب لوگ زیادہ ہو پر صفوں کا گننا غیر ضروری ہے. عشاء کی نماز میں میری تین رکعتیں رہ گئی، صرف ایک رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑی. اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں باقی تین رکعت کیسے ادا کروں. آپ جب اٹھیں گے نا تو ایک رکعت پڑھ لے، اور یہ پہلی رکعت ہے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ و سورت کے ساتھ. پھر آپ اس کے بعد دو رکعتیں اور پڑھیں، اور ایک سورت والی اور آخری بغیر سورت والی، اور پھر آپ نماز مکمل کر لیں. گاؤں میں جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو ذکری کافر اس میں شریک ہوتے ہیں. کیا مسلمان کے جنازے میں کافر سے منع ہے؟ شرکت نہیں ہو سکتی، جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ انہیں نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، یعنی صحت مند بنائے. ٹھیک جو ہے یہ اچھا جملہ نہیں ہے، یہ نادان کا جملہ ہے. اللہ آپ کو ٹھیک رکھے، اللہ آپ کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب بنائے، اللہ آپ کو تندرستی نصیب کرے. اللہ آپ کو ٹھیک رکھے نا، ٹھیک نہیں ہے. گاؤں میں جاگیردار کے گھروں میں میٹر میں ہوتا ہے تو سسٹم اس کا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں. عمارت جو زیادتی کرتے ہیں وہ زیادتی پائے گا، جو سرداروں کے گھر رہتے ہیں ان میں جو دنیا دار ہوتے ہیں، کیا ایسے لوگ اس گیس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارا وضو و نماز سب صحیح ہے، باقی جو لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، میٹر میں چوری کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. ابتدائی زندگی میں بہت سی نمازیں قضا ہوئی، ان کو پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ میرے ذمہ جو نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی فجر، میرے ذمہ جو نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی ظہر، پہلی عصر، مغرب، عشاء. عشاء کے ساتھ تین وتر بھی پڑھیں گے. اور اس طرح جو بھی باقی ہے ان میں یہ پہلی ہوگی. تحتاوی علی المراقی، ریلوے کی جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی، اس طرح کی مسجد میں نماز ہوگی یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ریلوے کی زمین میں مسجد کے ساتھوں اور لوگوں نے بھی غیر قانونی وغیرہ لیے، تو انتظامیہ کے مسائل ہیں کہ انہوں نے اجازت دے دی، لب جب کی، پیسے لیے، لوگوں کو دھوکہ دیا. لوگ بھی ہر جگہ جو ہے اپنے ٹٹو لڑاتے ہیں. مسجد تو صاف ستھری ہو، اچھی جگہ میں ہونا چاہیے. تاہم بن گئی اور مسلمانوں نے پنج وقت نماز پڑھی، اذان ہو گئی، تو وہ مسجد الی یوم القیامہ. حدیث شریف میں ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھے تو بھی اس گناہ میں ملوث ہے، اور اگر سوتے ہیں تو بھی گناہ میں. وہ گناہ یہ ہے داڑھی منڈانا. وہ شخص جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ حدیث تو نہیں، حدیث کا حاصل ہے. حاصل اس طرح ہے کہ داڑھی مونڈنا یا داڑھی چھوٹی کرنا دونوں گناہ ہیں. تو ابھی ہر وقت داڑھی مونڈا مونڈا ہی رہے گا، اور داڑھی کٹ بھی داڑھی کٹ ہی رہے گا. تو یہ گناہ ساتھ ہے، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، آ رہا ہو، جا رہا ہو. اس طریقے سے جس نے پانچے نیچے لٹکائے ہیں وہ بھی نامناسب بات ہے، اور وہ بھی ہم وقت گناہ میں مبتلا ہے جب تک پانچے اوپر نہ کرے. سود اور حرام آمدنی سے مسجد بنانا شرم کیسا ہے؟ سود اور حرام خود تو قابل استعمال نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے لیے مردار حلال ہوتا ہو، جس کو مستر کہتے ہیں قرآن و سنت میں. اس مستر نے اگر پھر اپنی طرف سے ادا کیے تو مسجد کا معاملہ صاف ہو جائے گا. کنز کی شرح کافی میں لکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو صحت شفا عطا فرمائے. میری خالہ جو غیر شادی شدہ ہے، وہ مجھے اپنے میراث کا اکیلا وارث بنانا چاہتی ہے، حالانکہ میری دو بہن بھائی ہو. نہیں، یہ رائے کا مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے خاندان کو وہ بنائے. پرائے آدمی اختیار ہے کہ کسی ایک کو بنائے. پرائی اس معنی میں ہے کہ نہ آپ اس کے وارث ہیں نہ آپ کی خالہ وارث ہے. اس لیے وہ اگر آپ کی اچھی خدمات، اچھے شکرانوں اور اچھی محبت کے نتیجے میں صرف آپ کو وارث بنانا ہے تو یہ جائز ہے، اور تقریر میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ لے جائے. موبائل کیمرے سے فوٹو لینا کیسا ہے؟ منع ہے. اس طرح کسی انسان کا دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی تصویر موبائل میں رکھنا منع ہے، لیکن حضرت نے بھی رکھا ہوا ہے. یہ حضرت عبدالحنان ہے، مولانا عبدالغنی ہے، یہ فلاں، یہ سبی الاقصاب ہے. سات سال سے معدے کی بیماری میں مبتلا ہوں، بہت علاج کیا، لیکن سات سال سے کھانا زیادہ کھاتے ہو، کھانے کا دیوانہ ہو، صرف ایک مہینے کے لیے صرف دہی استعمال کریں اور روٹی نرم بالکل جو دہی کے ساتھ دہی ہو جائے اور اس میں پودینہ تازہ اس کے پتے کوٹ کر پودینے افہم دہی پہ چڑک دیں. آپ واپس آئے اور ٹھیک نہ ہو تو میں جرمانہ دے دوں گا, لیکن قرآن پہ ہاتھ رکھواؤں گا کہ تم نے گوشت نہیں کھایا ہو, چاول دال آلو کو ہاتھ نہیں لگایا ہو. صرف ایک ہفتے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں, عمر بھر کی بیماری ختم ہو جائے گی, کھانے کا دیوانہ ہو اور دیکھتے نہیں ہو کہ پیٹ عزم کر رہا ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ جیل میں ایک آدمی تھا, اس کو میں سمجھاتا تھا تو وہ نہیں مانتا تھا, پھر کھانے کے درمیان سے اٹھ کے بھاگتا تھا, پھر آ کے پھر شروع ہوتا تھا. میں نے کہا اگر آپ کی روح نکل رہی ہو نا تبھی یہ نوالے اور بوٹیاں میں آپ کے منہ میں ڈالوں گا تاکہ آپ کے آخری ارمان پوری رہے. تو بعض لوگ کھانے کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے, بھائی اپنے صحت کے لیے, زندگی کے لیے, شفا کے لیے, وہ بہت قیمتی ساز و سامان ہے, کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ آپ کا صحت شفا کا ملا عاجلہ مستمر نصیح. آمین آمین. من پسند رشتے کے لیے کوئی عمل و وظیفہ بتائے. صحیح علیہ السلام والجماعت کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ہر دور کے علماء جو توحید و سنت پر یقین رکھتے ہیں اور شرک و بدعت سے بیزار ہے, یہ اصل اہل سنت والجماعت ہے. تفسیر ابن کثیر میں لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, اگر یہ خیر کے کام ہوتے تو یہ آگے ہم سے نہیں بڑھ سکتے تھے. اس کے ذیل میں حماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے, اما اہل السنہ فیقولون لکل فعل وقول لم یثبت عن النبی ولا عن الصحابہ ولا عن خیر القرون هو بدع. اس لیے اہل سنت والجماعت ہر اس عقید عمل قول فعل کو جو صحابہ و تابعین سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو بدعت کو بدعت کہے, اور جو بدعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں, اکو بکو و سندر بکو لڑاتے ہیں, وہ پکے بدعتی, جہنمی, مشرک, لعنتی فرقہ ہے. گھریلو کچھ مسائل دعا فرمائے, اللہ آسانی نصیب فرمائے. کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے, جی ہاں, جب نیچے اتر کر سجدہ نہیں کر سکتا ہو تو کرسی پر نماز پڑھے گا. کرسی پر نماز سے صرف بیٹھنا مراد نہیں, سجدہ کرنا ہے. جیسے میں کرسی پر بیٹھا رہتا ہوں لیکن سجدہ رکن اعظم جب آتا ہے سیدھے نیچے اور سجدہ پورا کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ قائمین کی نماز قائد امام کے پیچھے بلا کراہیت جائز, بلکہ امام بیٹھ کر پڑھائے اور قوم پیچھے کھڑی ہو, یہ سنت طریقہ بھی رہا ہے. پیغمبر نے 14 نمازیں ایسی پڑھائی جس میں آپ بیماری کے غلبے کی وجہ سے قیام نہیں فرما سکے اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے, تو اس لیے امام بیٹھا ہوا ہو اور پیچھے قوم کھڑی ہو, یہ عین سنت اور ضرورت کی نماز ہے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. عزیزم حافظ محمد انور شاہ کو تاکید کی ہے کہ وہ شب جمعہ کو ضروری مسائل عقائد, ایمانیات, سنت اعمال, فرض نمازیں, سنت نمازیں, نفل نمازیں, نماز جمعہ اور اس کے آداب و طریقہ کار, نماز فجر سے لے کے عشاء تک, پھر صلاۃ المسافر, صلاۃ المریض, صلاۃ الجنازہ, یہ سب بالتفصیل شب جمعہ کو, جو ان کی انہی کا بیان ہے, تو تو وہ میں نے گزارش کی ان سے کہ آپ اس طرح ضروری مسائل پر آ جائے اور یا دق اور عرق اور بہت ہی دور دراز کے مسائل جن کے لیے 20 سال اسٹڈی کرنی پڑے گی تب وہاں تک آدمی پہنچے گا, یہ فی الحال روک لے. اور لوگوں کی جو ضروریات ہے, ٹرین میں نماز ہوتی یا نہیں, بس میں نماز کیسے پڑھی جائے گی, کار میں کیسے ہوگی, سفر میں نماز کے لیے اترنا فرض ہے یا بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے, اور بیماری میں نماز کے سامنے کیا تکیہ یا کوئی چیز رکھی جا سکتی یا نہیں, یہ تمام مسائل وہ انشاءاللہ آنے والے شب جمعہ سے شروع کریں گے. میں لفظ بلفظ ان کی تقریر سنتا ہوں اور الحمدللہ کافی امور میں وہ بہت فاضل ہے اور مجاجد اور فقیر سے بھی بہت آگے ہے. اللہ نے کامل حفظ اور زبردست اتقان, عمدہ نظر قرآن و سنت فقہ پر دیے. امید ہے اگر آپ کی دعائیں شامل حال ہو تو وہ حلقوم کا عارض بھی اللہ ختم کر دے گا اور یوں ایک نیا باب علوم انور شاہ کا اور بحر بے کرام کا یہاں قائم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجاجز کی آرمان مرادیں اور آپ حضرات کی دعائیں قبول فرمائیں. اسی طرح دیگر بیماران جو کسی بھی زحمت میں ہے, کرب میں ہے, کلفت میں ہے, شدت میں ہے, مصیبت میں ہے, اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے. جن بزرگوں کے لیے, دوستوں کے لیے ہمارے یہ حاضرین متفق کرے ان کے حق میں بھی اللہ مجلس خیر کا نور سرور پہنچائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.